الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو. اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں ان آیات مبارکہ پر اللہ رب العزت نے جن میں اپنے بندوں سے یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو کہہ کر خطاب فرمایا ہے. آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 کا انتخاب کیا ہے. آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں.
یا
اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے.
محترم ناظرین کرام، سورہ مائدہ کی اس آیت مبارکہ کے تحت کن عنوانات پر گفتگو ہوگی، پہلے فہرست ملاحظہ کرتے ہیں.
اگریمنٹ کی اسلام میں اہمیت کیا ہے؟ کون سے جانور حلال ہیں اور کون سے حرام؟ حالت احرام اور سرزمین مکہ میں شکار کا کیا حکم ہے؟
ناظرین محترم، آج جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، اس آیت مبارکہ کے تین حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو عہد کی پاسداری کا حکم دیا. فرمایا گیا، یا ایہا الذین آمنو اوفو بالعقود، اے ایمان والو اپنے جو عہد ہیں، اپنے جو قول ہیں وہ پورے کرو. دوسرے حصے میں جو حلال جانور ہیں ان کا بیان ہے، اور تیسرے حصے میں شکار کے حوالے سے یہ گفتگو کی گئی ہے کہ جب حالت احرام ہو تو پھر کس قسم کا شکار منع ہوتا ہے. سب سے پہلے نقطے کی طرف چلتے ہیں. اے ایمان والو، جو عقد ہیں ان کو پورا کرو. چونکہ یہ آیت مبارکہ پہلی آیت مبارکہ ہے سورہ مائدہ کی، تو اس سورہ مائدہ کے تعلق سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں. سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اور اس ہجرت کے بعد یہ سورت نازل ہوئی، اور 5 سے 7 سنہ ہجری کے درمیان اس کی اکثر آیات نازل ہوئیں، اور اس سورت میں 16 رکوع 120 آیات ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورت میں 18 قسم کے احکام اللہ رب العزت نے اتارے ہیں، اور جس کثرت کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں دیگر سورتوں میں اتنی کثرت سے احکام بیان نہیں کیے. یہاں عقد کی بات ہوئی. عقد کسے کہتے ہیں؟ عقد کے معنی ہوتا ہے گرہ لگانا یا بندش لگانا، کسی چیز کو جوڑنا. جوڑنے کو، گرہ لگانے کو عقد کہتے ہیں. اب یہاں پر کس قسم کے عقد پورا کرنے کا بیان ہوا ہے؟ یہاں مراد کیا ہے اللہ رب العزت کی؟ مفسرین نے اس کے تعلق سے یہ بیان کیا کہ یہاں پر تین چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک تو وہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کے پورا کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے، یا پھر وہ عہد مراد ہیں جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے امتیوں کے ساتھ کیے ہیں. یعنی نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت ساری چیزوں سے ہمیں روکا ہے اور بہت سارے کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں ان عہد کے پورا کرنے کا تقاضا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. جو تیسری تفسیر بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ اس سے مراد دو اشخاص کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہے، کہ دو افراد کسی بھی قسم کا جب جائز معاہدہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے یہاں پر معاشرت اور معاملات کو بیان فرماتے ہوئے اس معاہدے کو پورا کرنے کا حکم بیان کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہاں پر ان عقود سے مراد ایمان اور وہ عہد ہیں جو حلال و حرام کے تعلق سے قرآن پاک میں بیان کیے گئے. اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جو مسلمانوں کے باہمی معاہدے ہوتے ہیں یا جو دو اشخاص کے باہمی معاہدے ہوتے ہیں وہ معاہدے یہاں پر مراد ہیں، جیسا کہ معاہدہ خرید و فروخت، معاہدہ نکاح، ملازمت کا ایگریمنٹ. تو دو افراد کے درمیان جس قسم کے بھی معاہدے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے معاہدے یہاں مراد ہو سکتے ہیں، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو احکامات دیے ہیں وہ بھی یہاں مراد ہو سکتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی عمدہ کتاب ہے، لواقع الانوار القدسیہ فی بیان العہود المحمدیہ، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے جو معاہدے لیے ہیں ان معاہدوں کی تفصیل میں امام عبد الوہاب شہرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے عظیم بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب تصنیف کی ہے. اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے یہ معاہدہ لیا تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سچ بولنے کا کہا، ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی تلقین کی، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کی پاسداری کریں. تو معاہدہ جو ہے وہ اگر اس کا تعلق معاشرہ سے دیکھا جائے، دو اشخاص کے درمیان ہونے والے ایگریمنٹ کو اگر لیا جائے، یہاں اگر وہ مراد ہے تو بڑی اہم چیز ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ان کے اوصاف کو بیان فرماتا ہے. فرمایا گیا وذکر فی الکتاب اسماعیل، یاد کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، انہ کان صادق الوعد، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے وعدے کے سچے ہیں. وکان رسولا نبیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول و نبی ہیں. ان کا ایک وصف بطور خاص سے بیان کیا گیا کہ وہ وعدے کے سچے ہیں. جب دو افراد کا معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کے تقاضے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو مال بیچا ہے تو بیچنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وقت پر ڈیلیوری پہنچائے یا ڈیلیوری کو ممکن بنائے. اگر کوئی شخص خود اٹھانے بھی آتا ہے تو وقت پر جو وقت بیان کیا ہے ڈیلیوری تیار ہونی چاہیے. جس نے مال خریدا ہے اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ وقت پر ادائیگی کرے. اگر مال ادھار میں خریدا ہے جب مدت آ جائے تو موقع پر ادائیگی کرے. اسی طریقے سے مال کی جو نوعیت بیان کی جائے، جو کنڈیشن بیان کی جائے، جو کیفیت بیان کی جائے، اس کے مطابق تمام تر تقاضے پورے کیے جائیں. اگر کوئی ملازمت کا ایگریمنٹ ہوتا ہے تو ملازمت کے ایگریمنٹ کے اندر کس طرح کی سہولیات اسے ملیں گی، کتنی تنخواہ ملے گی، کس موقع پر تنخواہ ملے گی، ماہانہ بنیاد پہ ملے گی یا ہفتہ بنیاد پہ ملے گی یا یومیہ بنیاد پہ ملے گی، یہ تمام کی تمام چیزیں طے کی جائیں اور جو طے کی جائیں انہیں پورا کیا جائے. اسی طریقے سے جس نے ملازمت اختیار کی ہے اس کے ساتھ جو کام اور خدمات اور سروسز طے کی گئی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہوں گے، اس پر یہ لازم ہے اپنے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کا خیال رکھے. دین اسلام کا حسن دیکھیے کہ اللہ رب العزت نہ صرف یہ کہ ہمیں عبادات کی تلقین ارشاد فرماتا ہے، عبادات کی تاکید کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری معاشرت کے حوالے سے معاملات ہیں، جو ہمارے لین دین کے معاملات ہیں، اللہ رب العزت اس کے حوالے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں خاص تاکید فرماتا ہے. اور تاکید کو دیکھیے کہ تاکید کے الفاظ کیا ہیں. یعنی اگر صرف ملازمت کو بھی لیں تو ایک آجر اور اجیر کے درمیان کو درجنوں طرح کے جو ہے وہ معاملات طے پاتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس مقام پر جزیات پر بات کرنے کے بجائے مرکزی نقطہ بیان کر دیا گیا کہ جو عہد ہیں ان کی پاسداری کرو. ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ہے. حضرت زید بن سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہودیوں کے بڑے عالم تھے، پھر اسلام قبول کیا. تو یہ حضرت زید بن سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دین اسلام کی تعلیمات پہنچائی. انہوں نے جو چیزیں توریت میں پڑھ رکھی تھیں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، انہیں تجسس ہوا کہ مجھے وہ نشانیاں دیکھنی ہیں. پہلے تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھا تو فرمایا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. چہرے کو دیکھ کر اطمینان قلب میں پیدا ہو گیا. لیکن ابھی یہ دو اور نشانیاں دیکھنا چاہتے تھے. پہلی نشانی انہوں نے یہ پڑھ رکھی تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلم ہے، جو آپ کا تحمل ہے اور بردباری ہے، وہ آپ کے غضب پر سبقت لے جاتا ہے. یعنی فطری اعتبار سے غصہ تو سب کو آتا ہے، لیکن غصے اور تحمل کا مقابلہ ہوتا ہے. پھر بندہ جو صبر کرتا ہے، تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا حلم سبقت لے جاتا ہے، اور جس شخص کا حلم جو ہے وہ کمزور ہو تو غصہ سبقت لے جاتا ہے. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفت ہے کہ آپ کا حلم ہمیشہ سبقت لے کر جاتا ہے اور غصہ جو ہے وہ زیر ہو جاتا ہے. اور یہ نشانی یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھنا چاہتے تھے. دوسری نشانی یہ تھی کہ آپ کے ساتھ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جتنا زیادہ جہالت کا مظاہرہ کیا جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اب یہ زید، حضرت زید بن سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کی تلاش میں تھے کہ وہ ایسا موقع آئے کہ یہ ان دو نشانیوں کو دیکھ سکے. ایک مرتبہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کسی دیہاتی کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں گاؤں میں فلاں قبیلہ اس نے اسلام قبول کیا ہے اور اس طریقے سے مال و اسباب کی سخت حاجت ہے، لیکن مال دینے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا. اب یہ حضرت زید بن سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہونے والی باتیں سن رہے تھے. یہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ سودا کر لیں کھجوروں کا، یعنی ایڈوانس سودا کر لیں، فیوچر ٹریڈنگ کر لیں، کہ میں پیسے دے دیتا ہوں اور جب کھجوروں کا موسم آئے گا تو مجھے اس مدت پر کھجوریں دے دیجیے گا، لیکن دو شرائط کے ساتھ، جس باغ کی کھجوریں کہوں گا اس باغ کی کھجوریں دینی ہوں گی، اور ہمارا سودا جب ہوگا تو کھجوروں کا جو وزن ہے وہ طے ہوگا اور اتنی کھجوریں دینی ہوں گی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم باغ کی تخصیص نہیں کرتے، ہاں کھجوروں کی تخصیص کر لیتے ہیں کہ اس قسم کی اور اتنے وزن کی کھجوریں ہوں گی. خلاصتاً گفتگو عرض کر رہا ہوں، تو یہ جو فیوچر ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کو بے سلم کہتے ہیں. اس کی کچھ شرائط ہیں، یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سودا کیا جاتا ہے تو وہ سودا کرتے ہوئے مال لے لیا جاتا ہے اور پیسے ادھار ہوتے ہیں. بے سلم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیسے دے دیے جاتے ہیں اور سودا بعد میں دیا جاتا ہے. فقہ حنفی کے مطابق کم از کم ایک مہینے کی ادھار ہونی چاہیے، ایک مہینے سے کم کی ادھار جائز نہیں ہوگی. اور پھر اس کی مختلف شرائط ہیں کہ وہ مال ایسا ہو کہ منڈی کے اندر وہ مال پایا جاتا ہو، دکانوں کے اندر وہ مال موجود ہو، یہ صورتحال نہ ہو کہ وہ مال نہ ہو. اس کی اور بھی شرائط ہیں. فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان نے 13 کے قریب اس کی شرائط بیان کی ہیں کہ بے سلم جائز ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں. تو بے سلم کے مطابق ان کا مطلب کہ یہ ایک پیشکش کرتے ہیں اور معاہدہ ہو جاتا ہے. مقررہ مدت طے کر لی گئی تھی کہ اس موقع پر کھجوریں دے دی جائیں گی، اور 80 مثقال سونا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیتے ہیں اس معاہدے کی بنا پر. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس سونا دے دیتے ہیں، اور وہ سونا ان غربا اور فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور ان کی خبر گیری کی جاتی ہے، ان کی فریاد رسی کی جاتی ہے، اور ان کی حاجتیں پوری کی جاتی ہیں. ابھی مقررہ مدت میں 2 سے 3 دن باقی تھے، یہ امتحان لینا چاہتے تھے، ابھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. یہ آ گئے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہوئے کہ آپ نے مجھے کھجوریں دینے کا وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کہاں ہے؟ مجھے کھجوریں کب ملیں گی؟ آپ نے ابھی تک مجھے کھجوریں نہیں دی. کیا عبد المطلب کی اولاد کا یہی معمول ہے کہ وہ اس طریقے سے وعدہ کرنے کے بعد اسے پورا نہیں کرتے؟ حضرت صحابہ اکرام علیہ مردوان واقف تھے کہ ابھی جو معاہدے کی تاریخ ہے وہ آنی ہے، اس سے 2-3 دن پہلے ہی آ گئے اور تقاضا شروع کر دیا انہوں نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ جاتا ہے، کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بارگاہ رسالت کا ادب مگر ملحوظ نہ ہوتا تو میں تلوار سے تیرا سر جو ہے وہ الگ کر دیتا، لیکن بارگاہ رسالت میں ہم حاضر ہیں، میں اس کی ضرورت نہیں کر پاتا. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمر، تمہیں یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائیگی کے حوالے سے تلقین کرتے اور اسے اچھے طریقے سے مطالبہ کرنے کا طریقہ بتاتے، اس کے بجائے تم نے ڈانٹا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرو اس کی جو کھجوریں بنتی ہیں وہ دے دو اور 20 سا کھجوریں مزید بھی اسے دے دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کی ڈیلیوری کرنے پہنچے اور جتنے کلو یا جتنے وزن میں مال طے ہوا تھا جب اس سے زیادہ کھجوریں دی گئیں تو انہوں نے پوچھا کہ زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ میں تمہارے ساتھ غصے کا مظاہرہ کیا تھا اور تمہارے ساتھ تیش میں آ کر بات کی تھی, اس کی وجہ سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تاکید کی ہے کہ میں تمہیں زیادہ کھجوریں دوں, تمہارے اوپر احسان کروں اور تمہارے ساتھ بھلائی سے پیش آؤں. یہ کہنے لگے کہ تم مجھے پہچانتے ہو, میں کون ہوں؟ کہا نہیں. کہا کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہوں, زید بن ثنا میرا نام ہے اور میں خود صاحب حیثیت ہوں, مالدار ہوں, اور مجھے یہ کھجوریں نہیں چاہیے. میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امتحان لینا چاہتا تھا. میں نے دو علامتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھی تھیں. ایک علامت یہ کہ ہمیشہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر حاوی ہوگا, اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کے ساتھ جہالت میں اضافہ کیا جائے گا, جہالت کا زیادہ مظاہرہ کیا جائے گا, آپ کا حلم اسی قدر زیادہ بڑھتا چلا جائے گا. میں یہ چیزیں دیکھنا چاہتا تھا اور میں یہ نشانیاں دیکھ چکا, اب میں اسلام لانا چاہتا ہوں. لہذا بارگاہ رسالت میں آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ دین اسلام عرب سے نکل کر دیار غیر تک کیسے پھیلا؟ دین اسلام کے جو پھیلاؤ کا سبب ہے, یعنی صحابہ اکرام علی مردوان کے مزار آپ کو چائنا میں ملیں گے, صحابہ اکرام علی مردوان کے مزارات آپ کو جارڈن میں بھی ملیں گے. صحابہ اکرام علی مردوان جب پھیلے اور اس کے بعد تابعین پھیلے دنیا بھر میں اور اس کے بعد تبع تابعین پھیلے, تو مسلمان تاجروں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے دین اسلام کے پھیلانے میں. لوگ اپنی آزاد تجارت کیا کرتے تھے, اپنے من اور مرضی سے تجارت کیا کرتے تھے, اپنے اپنے انداز سے تجارت کیا کرتے تھے, لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تاجر اصول پسندی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, مسلمان تاجر حقوق کی ادائیگی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں, تو یہ بات ان کے لیے بڑی حیرت کا باعث بنی. اور ان کے اخلاق کو دیکھ کر, ان کے مزاج کو دیکھ کر, ان کے رویوں کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. آج ہم بحیثیت تاجر دیکھیں کہ ہم معاہدوں کے اعتبار سے, ایگریمنٹ کے اعتبار سے ہماری روش کیا ہے, ہمارا طریقہ کار کیا ہے. ہم بعض اوقات ہمارے تاجر یوں کہہ لیجئے کہ سٹے کی طرح کھیل رہے ہوتے ہیں, یا آر یا پار, یا تو ہم پیمنٹ ادا کر دیں گے اور یا پھر یہ ہے کہ چلو سامنے والا بندہ جو ہے وہ 4-6 مہینے ہمارے پیچھے رلتا رہے گا اور ہمارے جو بھرم ہیں, ہمارے جو وعدے ہیں اور جو بار بار کی تسلیاں ہیں وہ ان سے شاید مان جائے گا اور شاید ہماری بات مان لے گا. ایسا نہیں ہوتا. لوگ بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, لوگ کوس رہے ہوتے ہیں, لوگ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ قرضہ لے کر قرضہ نہیں دیتے, مال کی پیمنٹ کرنی ہے وقت پر ادا ہی نہیں کرتے. نوافل جناب حج ادا کرتے ہیں ہر سال, فیملی کے ساتھ عمرے پہ جاتے ہیں, اور جن لوگوں نے پیسے لینے ہیں وہ لوگ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ عہد کی پاسداری نہیں ہے, یہ عقود کی پاسداری نہیں ہے. قرآن مجید فقان حمید کے جو تعلیمات ہیں یہ عمل اس کے خلاف ہے. اسلام میں پورے کے پورا داخل ہونا ہے, یہ نہیں کہ صرف عبادات کرنی ہے وہی کافی ہیں, نہیں. شریعت کے ہر پہلو سے جو تعلیمات ہیں اور جو تقاضے ہیں, تمام کے تمام تقاضے پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے ایمان والو جو معاہدے ہیں, جو ایگریمنٹ ہیں, اس کو پورا کرو اور اس کے تقاضوں کا خیال رکھو. دوسرا نقطے کی طرف آتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, احلت لکم بہیمۃ الانعام, اور حلال کیے گئے ہیں تم پر چوپائے, الا ما یتلا علیکم, مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حلال نہیں کی گئیں. یہاں پر اللہ رب العزت نے جو حلال جانور ہیں ان کے تعلق سے حکم بیان فرمایا کہ تم پر جو چوپائے ہیں وہ حلال کیے گئے ہیں, مگر کچھ جانور ایسے ہیں جو تم پر حلال نہیں کیے گئے, اور اللہ رب العزت ان کے بارے میں دیگر آیات میں تمہیں اس کی خبر دے گا یا دیگر آیات میں خبر دے چکا. چونکہ مدنی آیت ہے اور جو جانور حرام ہیں ان کے حوالے سے جو مکی زندگی ہے اس میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ جانور تمہارے اوپر حرام ہے. اب یہاں بات ہو رہی ہے حلال اور حرام کی. دنیا میں تین قسم کی چیزیں ہیں، ایک معدنیات ہیں، دوسرا نباتات ہیں، اور تیسرا حیوانات ہیں، یعنی جن کے کھانے پینے کے تعلق سے تین طرح کی چیزیں بنتی ہیں، معدنیات، نباتات یعنی کہ جڑی بوٹیاں، گھاس پھوس، سبزیاں، فروٹ، سب کی سب نباتات میں آ گئی، اور تیسری حیوانات. آج میں ان تینوں کے حوالے سے ایک مختصر ضابطہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جو معدنیات ہیں، شریعت مطہرہ میں کسی معدنیات کے کھانے کو حرام قرار نہیں دیا، سوائے یہ کہ دو شرطوں کے ساتھ حلال قرار دیا ہے. ایک یہ کہ کسی چیز کے کھانے سے طبی نقصان نہ ہوتا ہو، اور دوسرا یہ کہ نشہ نہ آتا ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ پان میں چونا کھایا جاتا ہے. چونا کیا ہے؟ معدنیات میں سے ہے. بہت سارے دوائیوں میں چاندی ڈالی جاتی ہے، مٹھائیوں پر بھی چاندی کے ورق ہوتے ہیں، بعض دوائیوں میں سونے کے بھی کچھ جو ہے وہ اجزاء ڈالے جاتے ہیں. تو جو معدنیات ہیں، معدنیات کا کھانا اس وقت حلال ہوگا کہ صحت کو نقصان نہ پہنچاتا ہو اور نشہ نہ لاتا ہو. یہ دو بنیادی شرطیں ہیں. اللہ رب العزت نے کھانے کے حوالے سے معدنیات میں کوئی بھی چیز حرام نہیں فرمائی. اگلی چیز ہے نباتات، جڑی بوٹیاں، پھل فروٹ، سبزیاں. بعض لوگ مختلف چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اب جو پاکستان میں متعارف ہیں سبزیاں اور فروٹ تو ہم دیکھتے ہی ہیں، لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک میں بہت ساری اقسام کی سبزیاں جدا گانا ہوتی ہیں، فروٹ جدا گانا ہوتے ہیں. تو جب لوگ ابروڈ کنٹریز میں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں جناب یہ ایک عجیب و غریب پھل ہے، یہ کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ یاد رکھیے کہ پھلوں میں، سبزیوں میں، جڑی بوٹیوں میں اللہ رب العزت نے کوئی بھی چیز حرام قرار نہیں دی ہے. اگر کوئی چیز حرام قرار پائے گی تو دو اسباب سے قرار پائے گی، یا تو اس سے نشہ آتا ہو، جیسا کہ افیون ہے، افیون کا استعمال نشے کے لیے جائز نہیں ہے، یا پھر یہ کہ وہ چیز زہریلی ہو، صحت کے لیے نقصان دہ ہو. بعض بوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے زہر بنائے جاتے ہیں، ان میں زہر ہوتا ہے اور اس کے کھانے سے آدمی مر جاتا ہے. تو ایسی جڑی بوٹیوں کو کھانے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن فی نفس ہی اللہ اور اس کے رسول نے کسی قسم کی جڑی بوٹی سے اجتناب کرنے کا حکم نہیں دیا، اس کو حرام قرار نہیں دیا. تیسری چیز ہے حیوانات. اب حیوانات کے اندر سب سے پہلے آتے ہیں سی فوڈ کے اندر. فقہ حنفی کے مطابق سی فوڈ کے اندر صرف اور صرف مچھلی حلال ہے، اور جھینگا جو ہے یہ مچھلی ہی کی قسم سے ہے، اس لیے جھینگا بھی حلال ہے. لیکن جو کیکڑا ہے یا کوئی اور کیکڑے کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو سمندر سے نکالی جاتی ہیں، فقہ حنفی کے روح سے وہ حلال نہیں ہے. صرف اور صرف پانی کی جو مخلوق ہے، جو آبی مخلوق ہے، اس میں مچھلی حلال ہے. اب آ جاتے ہیں جو بری جانور ہیں اس کے اوپر. بڑا ہی مختصر فارمولہ ہے کہ بری جانوروں کی دو قسمیں ہیں، ایک پرندے ہیں اور ایک درندے ہیں. تیسری قسم کے وہ ہیں جو حشرات الارض ہیں، زمین پر رینگ کر چلتے ہیں. تمام کے تمام حشرات الارض کا کھانا حرام ہے، خواہ وہ لال بیگ ہیں، خواہ وہ سانپ ہیں، خواہ وہ بچھو ہیں، جو بھی حشرات الارض ہیں، کوئی بھی حشرات الارض حلال نہیں ہے، سارے کے سارے حرام ہیں. اب آ جاتے ہیں پرندوں پر اور چوپایوں پر. جو پرندے اور چوپائے ہیں اس میں کچھ حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں. ان کی پہچان کا ضابطہ یہ ہے کہ پرندوں کے اندر جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، جیسا کہ گدھ ہو گیا، چیل ہو گئی، کوا ہو گیا، یہ پنجوں سے شکار کرتے ہیں، تو پنجوں سے شکار کرنے والے جو پرندے ہیں وہ حلال نہیں ہیں. کبوتر ہو گیا، مرغابی ہو گئی، اسی طریقے سے چڑیا ہو گئی یا چڑا ہو گیا، اسی طریقے سے طوطا بھی ہے، لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، حالانکہ یہ حلال ہے. تو یہ اپنی چونچ سے کھاتے ہیں، یہ پنجوں کا استعمال نہیں کرتے کسی چیز کے شکار کرنے میں، اور یہ اپنی چونچ کا استعمال کرتے ہیں. تو جو چونچ کا استعمال کرتے ہیں وہ حلال ہیں، جو پنجوں کا استعمال کرتے ہیں وہ حلال نہیں ہیں. جانوروں میں آ جاتے ہیں. جانوروں کے حوالے سے یہ ضابطہ فقہ نے بیان کیا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیتا اور شیر جو ہے ان کے دو دانت یوں الگ سے نکلے ہوتے ہیں، بالکل الگ سے نکلے ہوتے ہیں، اور اس کو عربی میں کہتے ہیں زی ناب. تو تو جن کے دانت جو الگ سے بالکل نکلے ہوتے ہیں کیل نما، وہ جانور حلال نہیں ہوتے. کتا ہو گیا، اس میں چیتا ہو گیا، شیر ہو گیا، اس طرح کے جتنے بھی جانور ہیں یہ حلال نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے بکری ہے، خرگوش ہے، دمبا ہے، گائے ہیں، بھینس ہے، ان جانوروں کے اندر وہ دانت نہیں ہوتے. اونٹ کے ہوتے ہیں، اونٹ کو مستثنا قرار دیا گیا ہے، اونٹ حلال ہے. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے جانوروں کے تعلق سے کہ جانور تو حلال ہے لیکن جو حلال کرنے کا طریقہ ہے اس پر عمل نہیں کیا گیا. تو حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسے شرعی طریقے سے حلال کیا گیا ہو، اور اس کی دو شرائط ہیں. ایک تو یہ کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ تقاضوں پر پورا اترتا ہو. ذبح کرنے کے تعلق سے یا تو یہ کہ مسلمان ہو یا پھر یہ کہ وہ کتابی ہو. اور فی زمانہ اگر نصارہ دہریے ہو چکے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے، لیکن یہودیوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دہریے نہیں ہوئے ہیں، وہ اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں. تو جو کتابی ہے، اہل کتاب سے جو ہے، اس کا ذبیحہ حلال ہے اور مسلمان کا ذبیحہ حلال ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تکبیر پڑھتا ہو، تکبیر پڑھے گا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا، اور جانور کو مخصوص حصے پر ذبح کرے گا. یہ نہیں کہ جناب اس کی ٹانگ کاٹ دی اور خون بہتا رہا اور خون بہ بہ کر وہ جانور مر گیا، نہیں. جو رگیں ہیں، مخصوص رگیں، ان رگوں کے کاٹنے پر ہی جانور حلال ہوگا. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما حرم علیکم المیتہ، جو مردار جانور ہے وہ حرام کیا گیا ہے، والدم، اور جو جانور کاٹتے وقت خون کے پھوارے نکلتے ہیں اسے دم مسفوح کہتے ہیں، وہ حرام ہے، ناپاک بھی ہے. ولحم الخنزیر، اور جو خنزیر ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے، اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. ایک ہوتا ہے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لینا، کسی اور کا نام لینا، اور ایک ہوتا ہے جانور کو ویسے ہی منسوب کرنا. آپ قربانی کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ جی جانور کس کا ہے، جی یہ ہمارے والد صاحب کا ہے، یہ جانور ہماری والدہ کا ہے، یہ جانور بچوں کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ جناب کس کا عقیقہ ہے، یہ فلاں کا عقیقہ ہے. تو منسوب جو جانور ہوتے ہیں، منسوب ہونے سے حرمت نہیں آتی. ہمارے ہاں اصال ثواب کے طور پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بزرگان دین کی خدمت میں اصال ثواب کر دیا جاتا ہے. ہمارے والدین میں سے کسی کی برسی آتی ہے، ہم کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، غربا فقرا کھلاتے ہیں. اس عمل پر جو ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس کا ثواب ہم اپنے والدین کی ارواح کو بخش دیتے ہیں، یہ اصال ثواب کہلاتا ہے. تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا کہ مسلمان کو جانور لے اور ذبح کے وقت اللہ کے نام کے بجائے کسی بزرگ کا نام بولے، ایسا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا. اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس آیت میں داخل ہو جائے گا، وہ جانور حرام ہو جائے گا. تو جانوروں کے حوالے سے حلال و حرام کی تفصیل موجود ہے. تو مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں. آیت مبارکہ کے تیسرے حصے میں حلال جانوروں کے تعلق سے بھی ایک استثناء بیان کیا جا رہا ہے. فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، احلت لکم بہیمت الانعام، جو جانور ہیں چپائے تم پر حلال کیے گئے، الا ما یتلا علیکم، لیکن کچھ وہ ہیں جو تمہیں بتا دیا جائے گا تمہارے اوپر حلال نہیں ہوں گے. فرمایا گیا، غیر محل الصید وانتم حرم، جب تم حالت احرام میں ہو تو پھر شکار کرنا حلال نہیں ہے. احرام کی حالت میں جو محرم ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ خشکی کا شکار نہیں کر سکتا. ہاں وہ سمندری راستے سے آ رہا ہے اور اس نے بحری شکار کر لیا، مچھلیاں پکڑ لی، وہ اس کے لیے حلال ہے. دوسرا حکم اس کے لیے یہ ہے، احرام والے کے لیے بھی اور ہر شخص کے لیے بھی، کہ جو مکہ مکرمہ میں حرم کی حدود ہیں، اور عرف عام میں مسجد الحرام کو بھی حرم کہتے ہیں، یا اس کی بات نہیں ہو رہی، اس سے علاوہ جو پورا حرم کا خطہ ہے وہاں پر شکار نہیں کیا جا سکتا. یعنی حرم کو ایک خاص عزت، خاص تکریم دی گئی ہے، وہاں پر شکار کرنا حلال نہیں ہے. اللہ رب العزت نے آیت کے اگلے حصے میں احرام کے تعلق سے کہ حالت احرام میں جو شخص ہے اس کا شکار کرنا جائز نہیں ہے، اس بات کو بیان کیا. اور ایک بات میں نے الگ سے بیان کی کہ جو حرم مکہ ہے اس میں بھی شکار کرنا حلال نہیں ہے، اور بھی حرم مکہ کے تعلق سے بہت سارے خصوصی احکام ہیں جو حج کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ کی کتاب ہے. اس کتاب کے چھٹے حصے کے اندر حج کے مسائل اور حرم کے مسائل تفصیل سے بیان ہوئے ہیں. فرمایا گیا ان اللہ یحکم ما یرید, یہ جو احکام ہیں, یہ جانور حلال اور یہ حرام, اور حالت احرام میں یہ کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے, اپنے بندوں کو جو چاہے حکم دے. یعنی اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ اب نقطے نہ اٹھائے جائیں کہ کیوں حلال کیا گیا اور کیوں حرام کیا گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو فالو کیا جائے. تو محترم ناظرین کرام, ہم نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت کا آج انتخاب کیا, اور اس ایک آیت مبارکہ میں تین مختلف عنوانات تھے, اور ان تین مختلف عنوانات پر بات کرنے کی کوشش کی. اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ عزوجل.